बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے ایمان والو تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 207 سے لے کر 209 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا، قاری تھے حسن محبی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور مختصر مقالوں پر مبنی پروگرام ہوگا آئینۂ صحافت۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام نور ایمان۔ اور سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ ہی ہماری دوسری مجلس کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران اور عمان نے بین الاقوامی سطح پر بھی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ دورہ عمان سے تہران واپسی پر صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کی صحافیوں سے گفتگو۔ خرم شہر کی فاتحانہ آزادی کی سالگرہ مسلح افواج کے سینئر کمانڈروں کی اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری اور ان کی امنگوں سے تجدید عہد۔ پی ٹی آئی کا اسلام آباد لانگ مارچ کا پروگرام، اجازت کے تعلق سے متضاد خبریں۔ اسلام آباد میں سیکورٹی سخت، کراچی، اسلام آباد اور لاہور میں گرفتاریاں۔ امریکہ، آسٹریلیا، ہندوستان اور جاپان کے چار فریقی کواڈ اجلاس سے ہندوستانی وزیر اعظم کا خطاب، کواڈ کے ایک اچھی طاقت بننے پر زور۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے تہران مسقط تعلقات کو علاقائی تعاون کے فروغ کے لیے اہم قرار دیا ہے۔ اپنے دورے مسقط سے واپسی پر انہوں نے کہا کہ بہت سے مسائل کے بارے میں ایران اور عمان کے نظریات ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی پیر کی صبح عمان کے بادشاہ ہیثم بن طارق آل سعید کی دعوت پر ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ مسقط گئے تھے اور منگل کی صبح تہران واپس پہنچ گئے۔ تہران ایئرپورٹ پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ عمانی عہدیداروں کے ساتھ ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بین الاقوامی سطح پر تعاون کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے معاملات پر ایران اور عمان کے نظریات میں کافی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کے دورہ عمان سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں نئے باب کا آغاز ہوا ہے۔ ایران کے خارجہ، ترقیاتی امور، پیٹرولیم، صنعت اور معدنیات و تجارت اور دفاع کے وزراء بھی دورہ عمان میں صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے ساتھ جانے والے وفد میں شامل تھے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی سطح کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ 9 ماہ قبل اقتدار سنبھالنے کے بعد سے صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کا عمان کا جبکہ 5واں غیر ملکی دورہ ہے۔ اس دورے میں ایران اور عمان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے 12 سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے، جس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ دونوں ممالک باہمی تعلقات اور تعاون کو جامع شکل دینا چاہتے ہیں۔ ایران اور عمان کے درمیان شروع ہی سے اعلیٰ سطح کے سیاسی اور ثقافتی تعلقات قائم ہیں اور دونوں ممالک پورے عزم کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کی سطح کو بلند تر کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اقتصادی اور تجارتی میدانوں میں ایران اور عمان کی فعال مشارکت اور تعاون کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ممالک ماضی میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی، علاقائی اور سیکورٹی تعاون کا تعمیری تجربہ رکھتے ہیں اور اب ان تعلقات کی بنیاد پر اقتصادی اور تجارتی تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اس تعلق سے دونوں ممالک مضبوط ارادے کے مالک ہیں اور صدر رئیسی کی حکومت ہمسایہ ملکوں کے ساتھ ترجیحی تعلقات کی پالیسی پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہے۔ ایران عمان تعلقات کے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے تہران کی خارجہ پالیسی میں مسقط کو خاص اہمیت حاصل ہے، جبکہ ہیثم بن طارق آل سعید کے اقتدار میں آنے کے بعد عمان نے اپنی اقتصادی پوزیشن کو مضبوط بنانے کی پالیسی اختیار کی ہے۔ خرم شہر کی آزادی کی سالگرہ کی مناسبت سے ایران کی مسلح افواج کے سینئر کمانڈروں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور پھول نچھاور کرتے ہوئے ان کی امنگوں سے تجدید عہد کیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر ایرانی فوج کے ڈپٹی کوآرڈینیٹر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے کہا کہ دشمن نے اس منصوبے کے ساتھ ایران پر حملہ کیا تھا کہ وہ ایک دن میں خرم شہر اور ایک ہفتے میں ایران کو فتح کر لے گا، مگر خرم شہر کی آزادی مثالی کارنامہ بنی اور دشمن کے منصوبے پر پانی پھر گیا۔ انہوں نے بیت المقدس نامی فوجی کارروائی کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی فوج کی اس کارروائی میں صدامی فوج کے 16,000 جوان ہلاک ہوئے، جبکہ 19,000 کو قیدی بنا لیا گیا، اور اس فوجی کارروائی نے دشمن فوج کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ واضح رہے کہ 3 خرداد مطابق 24 مئی کی تاریخ ایران کے جنوب مغربی شہر خرم شہر کی آزادی کی سالگرہ سے مناسبت رکھتی ہے، جسے 578 دن کے بعد ایرانی مسلح فوج نے سن 1982 میں آزاد کرا لیا تھا۔ 3 خرداد دشمن کے قبضے سے سرزمین وطن کی آزادی کے لیے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور رضاکار فوج کے ساتھ بحریہ کے جوانوں کی استقامت و پائیداری اور فتح و کامیابی ایک بہترین جلوہ ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ صہیونی حکام کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں پر عالمی برادری کی خاموشی و لاتعلقی ان کے مزید گستاخ ہونے کا باعث بنی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا کہ امریکی حکام کی جانب سے صہیونی حکومت کی بھرپور حمایت سے صہیونی حکام کے جارحانہ اور مجرمانہ اقدامات میں مزید تیزی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی اسی حمایت کے بل بوتے پر اسرائیل جولان پر غاصبانہ قبضہ جاری رکھے ہوئے ہے اور وہ شام کی بنیادی تنصیبات کو جارحیت کا نشانہ بناتا رہتا ہے۔ سعید خطیب زادے نے کہا کہ حالیہ برسوں کے دوران صہیونی فضائیہ نے شام میں دہشت گرد گروہوں کا کردار ادا کیا ہے، اور جب بھی شامی فوج اور اتحادی قوتیں دہشت گرد گروہوں کو شکست دیتی ہیں یا انہیں نقصان پہنچاتی ہیں، صہیونی فضائیہ میدان عمل میں آ کر جارحانہ حملے کرتی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان میں حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کے اسلام آباد لانگ مارچ کی اجازت کے تعلق سے متضاد رپورٹیں مل رہی ہیں۔ اسلام آباد سے موصولہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ہونے والے ایک اہم اجلاس میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ پیر کو اعلان کیا گیا تھا کہ پاکستان کی وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی کے اسلام آباد لانگ مارچ کو نہ روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں منگل کو وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ہونے والے اہم اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے امن و امان کی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی، جس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ ہر غیر قانونی اقدام کو روکا جائے گا اور کسی کو بھی امن و امان میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ مفاد عامہ میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سبھی راستوں کو کھلا رکھا جائے گا اور دھرنوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلوں پر من و عن عمل کیا جائے گا۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق اسلام آباد مارچ کی اجازت دینے کے تعلق سے پی ٹی آئی کی قیادت سے تحریری طور پر پرامن رہنے کی یقین دہانی حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں مارچ کی مشروط اجازت دینے پر غور کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے اسلام آباد کے ریڈ زون کی حفاظت کے لیے فوج طلب کر لی ہے، جبکہ کنٹینر لگا کر ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب پولیس نے کراچی، اسلام آباد، لاہور اور صوبہ پنجاب کے بعض دیگر علاقوں میں وسیع پیمانے پر چھاپے مار کر پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں وفاقی اور صوبائی اسمبلیوں کے متعدد اراکین بھی شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ صرف لاہور میں پارٹی کے 73 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ پنجاب کی صوبائی وزارت داخلہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد جانے والے سبھی راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس اور انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ پی ٹی آئی کارکنوں کو غیر ضروری طور پر گرفتار اور ہراساں نہ کیا جائے۔ ایران نے پاکستان کے صوبے بلوچستان کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے آگ بجھانے والا طیارہ پاکستان بھیجا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج کے تعاون سے برادر ہمسایہ ملک پاکستان کے صوبے بلوچستان کے جنگلات میں لگی آگ بجھانے کے لیے جانے والے ایلوشین طیارہ پیر کی رات راولپنڈی کے نور خان ایئر بیس پر اتر گیا۔ اس موقع پر پاکستانی فضائیہ اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کے عہدیداروں کے علاوہ ایرانی ناظم الامور محمد سرخابی اور فوجی اتاشی مصطفیٰ قمبرپور بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں شیرانی کے جنگلات میں لگی آگ کئی کلومیٹر تک پھیل گئی ہے، جس کے نتیجے میں کم سے کم 3 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ کواڈ اتحاد اچھائی کی طاقت بن کر ابھرے گا۔ مسٹر مودی نے اس امید کا اظہار ٹوکیو میں کواڈ چوٹی کانفرنس سے خطاب میں کیا ہے۔ ٹوکیو میں منعقدہ کواڈ سربراہی کانفرنس میں امریکہ، آسٹریلیا، ہندوستان اور جاپان کے سربراہوں نے شرکت کی ہے۔ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی پیر کو ہی ٹوکیو پہنچ گئے تھے۔ رپورٹوں کے مطابق کواڈ اتحاد کی ٹوکیو سربراہی کانفرنس میں اہم مسائل اور ہند بحر الکاہل علاقے میں امن و سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ کواڈ اتحاد نے بقول ان کے بہت کم وقت میں عالمی میدان میں اہم پوزیشن حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کواڈ اتحاد کے رکن ملکوں کا باہمی اعتماد اور عزم جمہوری قوتوں کو نئی توانائی اور ولولہ دے رہا ہے۔ ایران اور ہندوستان نے دوا سازی کی صنعت میں باہمی تعاون میں فروغ پر زور دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کے وزیر صحت بہرام عین اللہی نے جنیوا میں صحت کے 75 عالمی فورم کے موقع پر ہندوستان کے وزیر صحت سے ملاقات میں کہا کہ ایران میڈیکل اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہندوستان کے ساتھ تعاون کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے ایران اور ہندوستان کے وسیع تعلق کے ایک ذریعے کی حیثیت سے روایتی ادویات میں تعاون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عالمی ادارہ صحت کے تعاون سے ہندوستان میں روایتی ادویات کی عالمی مرکز کا افتتاح دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعاون کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کا مناسب ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس ملاقات میں ہندوستان کے وزیر صحت نے بھی ایران اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کی سطح کو قابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کی یونیورسٹیوں میں رابطے بڑھانے کا خاصا عزم پایا جاتا ہے اور یہ عزم دونوں ممالک میں سائنسی تعاون اور تعلقات کی مزید تقویت کا باعث بن سکتا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے کہا ہے کہ سعودی اتحاد کے جدید ترین جاسوسی ڈرون طیارے کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ارن خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج نے کہا ہے کہ اس ڈرون طیارے کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے تباہ کیا گیا۔ المیادین نے اسی طرح ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا ہے، تاہم اس سے ہونے والے ممکنہ جانی نقصانات کے بارے میں ابھی تک تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ یمنی افواج ملک میں جارے سعودی اتحاد کے حملے کے آغاز سے اب تک دسیوں جاسوسی ڈرون طیاروں، ہیلی کاپٹروں اور جنگی طیاروں کو مار کر گرا چکی ہے، جن میں امریکی ڈرون طیارے بھی شامل ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو بنیادی تنصیبات سے متعلق مغربی ملکوں کی مصنوعات کی درآمدات سے وابستگی کو ختم کرنا ہوگا۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے اگنی پیراکوف سینٹر کی جانب سے منعقدہ پروگرام میں بیجنگ کے ساتھ ماسکو کے تعلقات کی تقویت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ روس کو اپنی اقتصادی سلامتی کا تحفظ کرنے کے لیے مغربی مصنوعات کی درآمدات پر پابندی عائد کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ روس کو صرف اپنے اوپر اور ان ملکوں پر بھروسہ کرنا ہوگا جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ قابل اعتماد ہیں اور دوسروں کے راستے پر نہیں چلتے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور پروگرام گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں تقریباً ڈیڑھ مہینے کا عرصہ ہو گیا ایک سیاسی کشیدگی، سیاسی معاشی بحران، اور اسی طریقے سے جلسوں، دھرنوں اور سیاسی پارٹیوں کے آپسی اختلافات کے حوالے سے خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں، اور اب جبکہ 25 تاریخ یعنی کل بدھ کے دن پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے اور تقریباً انہوں نے اپنی مکمل تیاری کے حوالے سے بھی میڈیا پر بریفنگ دی ہے، اور آج بھی تھوڑی دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے پشاور میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب بھی کیا ہے۔ لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ حکومت نے ایک مرتبہ ان مظاہروں اور لانگ مارچ کی اجازت دے دی تھی، جبکہ اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ملک کو کنٹینر لگا کر جو ہے وہ بڑی بڑی شاہراہیں جو ہیں وہ بند کرنے کا پروگرام ہے، اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا ہے، اور گزشتہ رات سے سیاسی رہنماؤں، پی ٹی آئی کے جو ہیں ارکان اسمبلی اور سرگرم کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور ایک کرک ڈاؤن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف شروع ہو گیا ہے۔ اچانک یہ حکومت کا مزاج کیسے بدلا، اور پاکستان کی جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سر، پاکستان کئی حوالوں سے مختلف مشکلات کا شکار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جہاں سیاسی بحران ہے، اقتصادی بحران ہے، وہاں پہ سیکیورٹی کا بھی بحران ہے جس کی طرف بظاہر توجہ نہیں ہے، لیکن بعض حوالوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو ٹی ٹی پی سے ہونے والے جو مذاکرات ہیں وہ کسی وقت بھی کسی خطرناک موڑ پہ جا کے ختم ہو سکتے ہیں. اگر تو وہ حلقے کے جو اس مذاکرات میں شامل ہیں اگر وہ ٹی ٹی پی کی بات مان لیتے ہیں اور اس بات ماننے کی صورت میں بھی جو خدشات اور تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ پہ اگر مان لیتے ہیں تو شاید کچھ صورتحال بہتر ہو جائے. اگر نہیں ہوا تو وہاں پہ بھی صورتحال افغان سرحد کے عنوان سے بھی کشیدگی جو ہے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے وہ کسی وقت بھی. لیکن چونکہ جو چیزیں میڈیا میں ہوتی ہیں اسی کو زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے اور وہی منظر چل رہا ہوتا ہے, پس منظر میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہر آدمی اس سے زیادہ آگاہ نہیں ہوتا, تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو سیاسی بنیادی طور پہ جو حکومت کا ایجنڈا ہے یا اپوزیشن کا ایجنڈا ہے اس پہ زیادہ کھینچا تانی ہو رہی ہے. البتہ اقتصادی بحران بھی اپنی جگہ پہ ہے اور وہ اقتصادی بحران بھی اس سیاسی صورتحال پہ اثر انداز ہو رہا ہے, چونکہ ابھی حکومت نے 10 جون کا جو بجٹ اجلاس کال کیا ہے یہ خود بجٹ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ وہ آئی ایم ایف کی مدد کے ساتھ ہوگا بغیر ہوگا, سعودی حمایت کے ساتھ ہوگا, متحدہ عرب امارات نے جو وعدے کیے ہیں اس پہ عمل ہوگا نہیں ہوگا. خود 10 جون کا اجلاس بھی ابھی اس وقت جو ہے وہ مخمصے میں ہے, حکومت بھی اور وہ ادارے کے جو حکومت کے پیچھے ہیں وہ بھی اس عنوان سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کے ہاں بھی 2 سے 3 رائے موجود ہیں. لیکن جو بظاہر جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ کل کا جو ایک لانگ مارچ ہے سابق وزیراعظم عمران خان کی طرف سے کہ اس کے عنوان سے جو تبدیلیاں آتی رہی ہیں, پہلے حکومت نے کہا کہ ہم اس کی اجازت دے دیں گے, پھر ابھی کل سے جو کریک ڈاؤن ہے پی ٹی آئی کے رہنما اور پی ٹی آئی کے فعال افراد کو گرفتار کیا جا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ اس کا ایک زاویہ یہ بنتا ہے کہ بالآخر یہ چیز سامنے آنی چاہیے کہ کسی حکومت کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ افراد اکٹھے ہوں اسلام آباد میں اور وہ چاہے 5 لاکھ ہوں چاہے وہ 10 لاکھ ہوں جتنے بھی ہوں تو وہ 18-20 کروڑ کے افراد کے جو الیکشن اور وہ جو ان کی آراء ہیں ان کو صرف وہ افراد جو اسلام آباد میں اکٹھے ہوں وہ آ کے بدل دیں, اور وہ بھی ایک ایسے پروسیس کے ذریعے سے کہ جو اس ملک کے آئین کا حصہ نہیں ہے. درست ہے احتجاج ہر شہری کا حق ہے ہر ووٹر کا حق ہے, لیکن کیا احتجاج کے ذریعے سے حکومت کی تبدیلی ایک جمہوری حق ہے؟ یا اس کو دوسرے تناظر میں دیکھا جائے کہ جس کے پاس لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے, جو آئے چند لاکھ افراد اکٹھے کر کے وہ حکومت کو تبدیل کر کے, چونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا پہلی حکومت میں جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی اس میں بھی مہینوں کے حساب سے عمران خان صاحب نے دھرنا دیا, پھر عمران خان صاحب کی حکومت میں فضل الرحمان صاحب نے دھرنا دیا, بھرپور دھرنا تھا,
دو بار میں دھرنا دیا,
وہ کم نہیں تھا اپنی شرکت کے لحاظ سے اپنے جوش و جذبے کے لحاظ سے, نون لیگ کی طرف سے ہوا, پھر بلاول جو ہے وہ لے کے آئے پیپل پارٹی کی طرف سے, تو یہ اظہار تو ہونا چاہیے کہ ایک جمہوری ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان رویوں میں سے ایک جمہوری رویہ ہے اور اس کو قبول کرتی ہے حکومتوں کو بھی قبول کرنا چاہیے, اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. لیکن جب یہ جسے کہتے ہیں کہ الٹیمیٹم دیا جائے کہ اگر یہ نہ ہوا تو ہم نہیں اٹھیں گے اور جب تک استعفیٰ نہیں لیں گے جب تک اسمبلیاں جو ہیں وہ جو ہے ختم نہیں کی جائیں گی اس وقت تک, میرے خیال میں یہ جمہوری اس میں نہیں آتا. جمہوری طریقہ تو وہی ہے کہ عوام اس کے بارے میں جو ہے وہ اس مل کے یعنی ایک تمام جماعتیں مل کے کسی نتیجے پہ پہنچے, نہ کہ ایک جماعت یا چند ایک جماعتیں جو ہیں اس میں.
لیکن ڈاکٹر صاحب جیسا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک چلتی ہوئی جمہوری حکومت کو سازش کے تحت جو ہے وہ برطرف کیا گیا اور اب پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تھی، اس کے 155 کے قریب نمائندے تھے، اب مختلف جماعتوں کو ملا کر ایک حکومت جو ہے وہ بنا دیا گیا، تو لہٰذا وہ اپنی اس حکومت کی جو کہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کو بھی سازش قرار دیتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کا جو ہے نا وہ اناؤنس کیا جائے، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فریش مینڈیٹ جو ہے نا وہ آئے۔ تو یہ جو ان کا مطالبہ ہے، میرے خیال سے جو ہے وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوری مثلاً انداز نہیں ہے؟
جمہوری کسی حد تک آپ شاید کہہ سکیں، لیکن پارلیمانی نہیں ہے۔ پارلیمانی یہی تھا کہ یہ پارلیمنٹ میں رہتے، جیسے انہوں نے یعنی اس وقت جو حکومت ہے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر سے تبدیلیاں لائیں۔ اب مثبت منفی کیا ذرائع تھے کیا ذرائع نہیں تھے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ مداخلت ہوئی یا سازش ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، لیکن اس کو آپ خلاف آئین نہیں قرار دے سکتے۔ خلاف آئین جو حرکتیں ہیں اس پہ عدالت نے نوٹس بھی لے لیا۔ تو یہ مثلاً چند لاکھ لوگ لے کے آنا اور کہیں کہ جی ہم حکومت تبدیل کریں گے اس سے، یہ تو پھر کل میاں صاحب کو بھی یہ موقع دینا چاہیے، پھر اگلی دفعہ کوئی اور اسلامی جماعت اٹھ،
لیکن ہوتا تو پاکستان میں ڈاکٹر صاحب یہی رہا ہے کہ ہم تو تقریباً ایک دہائی سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہی دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد پر چڑھائی ہو رہی ہے،
لیکن میرے خیال میں تو ابھی تک کوئی حکومت اسلام آباد پہ چڑھائی کے بعد تبدیل نہیں ہوئی۔ وہ ممکن ہے اس کے کچھ اثرات مرتب ہوئے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابھی تک کوئی لانگ مارچ، کوئی دھرنا وہاں سے پرائم منسٹر کا استعفیٰ لے کے واپس نہیں گیا، پارلیمنٹ توڑوا کے نہیں گیا، وعدے وعید پہ ہی گئے۔ اب کسی کے وعدے پورے ہوئے ہیں، کسی کے وعدے پورے نہیں ہوئے، بلکہ اکثر کے وعدے پورے نہیں ہوئے، لیکن ایک اس کو ٹرینڈ سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ ٹرینڈ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے لیے صحیح نہیں ہے کہ ایسے مثلاً اس میں جو ہے نا دھابا بول دیا جائے۔ آپ جو روش ہے آپ کریں، احتجاج کریں، سب کچھ کریں، اسلام آباد میں بھی کریں، اور لیکن اس الٹیمیٹم کے ساتھ کہ ہم اس وقت اٹھیں گے جب پارلیمنٹ ڈیزالو ہو جائے گی، جب حکومت ختم ہو جائے گی، تو یہ میں سمجھتا ہوں پارلیمانی انداز نہیں ہے۔ پارلیمانی انداز یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر رہیں، یا اس کے جو ایک بنا ہوا ہے، ایک کیا کہتے ہیں، ایک سسٹم بنا ہوا، اس کے اندر رہ کے کریں۔ یہ سسٹم سے نکل جاتا ہے جب یہ الٹیمیٹم کی بات کی جاتی ہے کہ یہ کرو نہیں تو ہم یہ کر دیں گے۔ تو اس لحاظ سے تو حکومت کی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو کاروائیاں ہیں، اگرچہ روکنے کے لیے بھی یہ انداز بھی جمہوری نہیں ہے کہ جو ابھی اپنایا جا رہا ہے، یعنی اس طرف نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ اگر جمہوری نہیں ہے تو یہ بھی جو ہے جمہوری ہے، نہیں، یہ انداز بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کو بھی ٹیکل کریں اور آئیں، لوگوں کو موقع دیں، اب لوگ اپنی آواز بلند کریں، احتجاج کریں۔ دوسری طرف سے جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ بھی اس کے اندر رہ کے احتجاج کریں۔ احتجاج تو ہوتا ہے دنیا بھر میں، جو ہے وہ یہ سلسلہ رہتا ہے،
لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں،
چادر چار دیواری کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرنی، لوگوں کو جو جس انداز سے خوف زدہ کرنا، اور یہ جو یہ تو فاشسٹ حکومتیں ہوتی ہیں جو کہ آمریت پہ مبنی جو حکومت ہوئی ہیں، جمہوری حکومتیں تو ایسا نہیں کرتی۔
بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، بس صرف مختصر سا جواب چاہوں گا۔ یہ ہم کبھی کبھی آپ بھی اس بات کا ذکر کرتے ہیں، جمہوری اقدار اور معاشروں میں ایک امن و سلامتی کا رجحان، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سیاسی چپقلش اور سیاسی جو تناؤ ہے وہ اس حد تک بڑھ جائے کہ امن و سلامتی اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ نفرت جو ہیں وہ مثلاً جنم دینے لگیں؟ تو اس کی روک تھام کے لیے کیا آپ کہیں گے؟ مختصر جواب چاہوں گا۔
دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ ابھی جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں وہ جمہوریت کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی پوری طرح عوام کو بھی تیار نہیں کیا گیا، حکومتوں کو بھی، انتظامیہ کو بھی، کہ جو آئیڈیل جمہوریت ہے، البتہ ہے نہیں، وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے، وہ صرف کتابوں میں ہے کہ جو اس میں پولیٹیکل سائنس میں پڑھائی جاتی ہے، ورنہ ہم دیکھیں، ہم تو امریکہ میں بھی دیکھا ہم نے کہ وہاں پہ بھی جب مخالف پارٹی جیتی تو ٹرمپ صاحب نے کیا کیا، اور پارلیمنٹ پہ انہوں نے بھی حملے کیے، اور سب کچھ، یعنی جو کسی تیسری دنیا کے انسیولائزڈ ملک میں ہوتا ہے اس سے بدتر جو ہے وہ امریکہ میں ہوا، اور ٹرمپ نے اس کو لیڈ کیا ہے۔ لہٰذا اس سسٹم کے اندر تو یہ ہے، یہ خامیاں تو موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے ملک کے عنوان سے دیکھیں، اگر سیاست کو خدمت سمجھا جائے، اگر حکومت کرنے کو عبادت سمجھا جائے، اگر اس پورے نظام کو عوام کی فلاح کے لیے سمجھا جائے، تو پھر اختلافات نہیں ہوتے۔ لیکن جب اقتدار کی ہوس میں لوگ لوٹ مار کے لیے آتے ہیں، چاہے وہ انتخابات کے ذریعے، چاہے وہ پارلیمانی طریقے سے آتے ہیں، چاہے جمہوری طریقے سے آتے ہیں، تو پھر اس کے لیے نفرتیں بھی اس طرح بڑھتی ہیں، وہ اپنے مخالف کو برداشت نہیں کرتا، وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ آنے والا اس کے مفادات پہ جھپٹ رہا ہے۔ لیکن اگر خدمت ہوگی تو کیا کہ آپ آئیں بھی, آپ بھی خدمت کریں, ہم بھی خدمت کرتے ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سمعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سمعین, ابھی آپ حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے, وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے. اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے, قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے. اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. سہارا دیا اس کے نقش قدم نے, اسی کی توجہ اسی کے کرم نے. زمانے کے گرتے ہوں کو سنبھالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. اسی کی محبت ہے ایمان کامل, اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل. اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 3 خرداد, 22 شوال اور 24 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چوبیس مئی سن 1543 عیسوی کو جدید علم حیات و نجوم کے بانی نیکولس کوپرنیکس نے وفات پائی۔ وہ 19 فروری 1473 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کا تعلق پولینڈ سے تھا۔ کوپرنیکس نے وسیع تحقیق کے بعد ایک کتاب لکھی جو جدید علم فلکیات کی بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ کوپرنیکس پہلے یورپی ہیں جنہوں نے کائنات سے متعلق بطلیموس کے نظریات کو مسترد کر کے یہ نظریہ پیش کیا کہ سورج نظام شمسی کا مرکز ہے اور تمام سیارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں، اسی لیے ان کو بابا نجوم کا لقب دیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ کوپرنیکس سے کئی صدی پہلے مشہور و معروف ایرانی منجم ابو ریحان البیرونی نے اپنی تالیفات میں اس کی وضاحت کی تھی۔ بائیس شوال سن 1151 ہجری قمری کو 12ویں صدی ہجری کے عظیم دانشور اور عالم محمد حسین خاتون آبادی کا انتقال ہوا۔ انہیں فقہ، ادب اور حدیث میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے معتبر احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی۔ محمد حسین خاتون آبادی کی کتاب الالواح السماویہ اور عظیم فقہی کتاب شرح لوما پر حاشیہ قابل ذکر ہے۔ چوبیس مئی سن 1875 عیسوی کو ہندوستان کے شہر علی گڑھ میں محمدین اینگلو اورینٹیل اسکول کا قیام عمل میں آیا۔ سر سید احمد خان 1869 میں انگلستان گئے اور وہاں تعلیمی نظام کا قریب سے مشاہدہ کیا تو مسلمانہ نے ہند کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کی خواہش جڑ پکڑ گئی۔ وطن واپسی کے بعد ایک جانب انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا تو دوسری جانب ایک ایسے تعلیمی ادارے کے قیام کی منصوبہ بندی شروع کی جہاں مسلمانوں کے بچے جدید علوم سے آراستہ ہو سکیں۔ بالآخر 24 مئی 1875 کو محمدین اینگلو اورینٹیل اسکول کا افتتاح ہوا جس میں جون 1875 سے تعلیم کا آغاز ہوا۔ 8 جنوری 1877 سے محمدین اینگلو اورینٹیل کالج کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور 17 دسمبر 1920 کو یہی کالج مسلم یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا جو آج بر صغیر کا ایک اہم تعلیمی مرکز شمار ہوتا ہے۔ چوبیس مئی سن 1966 عیسوی کو اردو کے مشہور شاعر، صحافی اور ادیب نیاز فتح پوری کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1884 عیسوی میں اتر پردیش کے بارہ بنکی ضلع میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی وطن فتح پور میں حاصل کی۔ 1915 میں وہ بھوپال گئے اور یہیں سے نگار رسالے کا اجرا کیا۔ 1927 میں نیاز فتح پوری لکھنؤ گئے اور لکھنؤ سے بھی نگار رسالہ نکالا۔ پھر اس رسالے کے عروج کا نیا دور شروع ہوا۔ حکومت ہندوستان نے ان کی عظیم خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں پدم بھوشن کے اعزاز سے نوازا۔ سن 1962 میں نیاز فتح پوری پاکستان چلے گئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ ان کو حکومت پاکستان نے بھی نشان سپاہ سے ایوارڈ سے نوازا۔ تین خرداد سن 1361 ہجری شمسی کو ایران کا ایک جنوبی شہر خرم شہر غاصب عراقی فوجیوں کے قبضے سے آزاد ہوا۔ عراقی فوج نے بھاری تعداد میں بکتر بند گاڑیوں اور ٹینکوں کے ساتھ اس شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ تقریباً 20 مہینے تک یہ شہر عراقی فوجیوں کے قبضے میں رہا۔ اس شہر پر قبضہ باقی رکھنا عراق کے لیے بہت اہم تھا، یہاں تک کہ عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین نے بڑے غرور کے ساتھ دعویٰ کیا تھا کہ اگر ایران خرم شہر واپس لینے میں کامیاب ہو گیا تو عراقی شہر بصرے کی چابی ایرانیوں کو دے دی جائے گی۔ لیکن ایرانی سپاہیوں نے خدا پر ایمان کے ساتھ خرم شہر کو عراقی قبضے سے آزاد کرا لیا۔ اس دن کو ایران میں یوم استقامت کا نام دیا گیا ہے۔ چوبیس مئی سن 2000 عیسوی کو سہونی حکومت کی فوج جنوبی لبنان پر اپنے 22 سالہ قبضے کے بعد لبنانی عوام کی استقامت کے نتیجے میں اس علاقے سے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہوئی۔ سہونی فوج نے 1978 میں چوتھی بار لبنان پر حملہ کیا اور 1982 میں لبنان پر ایک اور وسیع حملہ کر کے لبنان کے دارالحکومت بیروت تک پیش قدمی کی، لیکن اس وقت ظلم مخالف اسلامی تعلیمات کی وجہ سے، جن کا احیاء ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد دنیا میں خاص طور سے مشرق وسطی کے ممالک میں ہوا تھا، لبنان میں سہونیوں کے خلاف اسلامی مزاحمتی تحریک کا آغاز ہوا۔ لبنان کی جہادی تنظیم حزب اللہ کے جان بازوں نے غاصب سہونیوں کو باہر نکالنے کے لیے اپنی جدوجہد کو تیز کر دیا تھا، اور 1996 میں لبنان کے عوام کے خلاف سہونی حکومت کی فوج کا وحشیانہ حملہ اور بمباری بھی سہونیت مخالف تحریک کو روکنے میں ناکام رہی۔ بالآخر 2000 میں 24 مئی کو سہونی فوج، جس کا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہو چکا تھا، جنوبی لبنان سے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران،
سامعین پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران ایران میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بین الاقوامی جنگ میں شامی حکومت اور عوام کی کامیابی کو قابل تعریف قرار دیا ہے۔ تہران میں شام کے صدر بشار اسد اور ان کے ہمراہ وفد سے بات چیت کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ شام اپنے عوام اور حکومت کی استقامت کے نتیجے میں ایک بین الاقوامی جنگ میں کامیاب رہا ہے، جس سے اس کے وقار اور سربلندی میں اضافہ ہوا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے سہونی مخالف عوامی جذبات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آج خطے کے بعض ممالک سہونی حکام کے ساتھ میل جول کر رہے ہیں، لیکن انہی ملکوں کے عوام یوم القدس کے موقع پر سہونیت مخالف نعرے لگاتے ہیں، اور یہ ایک علاقائی حقیقت ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایران اور شام کے درمیان تعلقات کے زیادہ سے زیادہ فروغ پر بھی زور دیا۔ شام کے صدر بشار اسد نے اس موقع پر کہا کہ ان کا ملک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایرانی حکومت اور عوام کی حمایت کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ انہوں نے شہید قاسم سلیمانی کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا، پچھلے 40 سال کے دوران علاقائی مسائل اور خاص طور سے مسئلہ فلسطین کے بارے میں ایران کی استقامت اور پائیداری کے نتیجے علاقے کے عوام سمجھنے لگے ہیں اور ایران ٹھوس اور اصولی راستے پر گامزن ہے۔ شام کے صدر نے کہا کہ دنیا سمجھتی ہے کہ ایران استقامتی محاذ کو اسلحہ جاتی امداد فراہم کرتا رہا ہے، حالانکہ ایران کی اہم ترین امداد خطے میں استقامت کی پائیدار روح کو پروان چڑھانا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور شام کے اسٹریٹجک تعلقات کی بدولت اسرائیل خطے میں اپنی بالادستی قائم کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ توقع ہے کہ عرب دنیا غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف واضح طور پر سیاسی میدان عمل میں داخل ہوگی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت میں امیر قطر کے الفاظ کی تصدیق کرتے ہوئے فلسطینی عوام کے خلاف غاصب صہیونیوں کے عشروں سے جاری مظالم کو ایک تلخ حقیقت اور عالم اسلام کے لیے ایک دھچکا قرار دیا اور فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو توقع ہے کہ ان جرائم کے مقابلے میں عرب دنیا کو سیاسی میدان عمل میں واضح طور پر داخل ہونا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی سے جمعرات کی شام قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ان کے ہمراہ وفد نے ملاقات کی۔ انہوں نے اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان سیاسی اور اقتصادی تعاون بڑھانے اور غیر ملکی مداخلت کے بغیر علاقائی مسائل کے حل پر تاکید کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کے تسلسل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ توقع ہے کہ عرب دنیا ان واضح جرائم کے مقابلے میں واضح طور پر سیاسی عمل کے میدان میں داخل ہوگی۔ اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایران اور قطر تعلقات کی مضبوطی اور استحکام کو دونوں ممالک کے مفاد میں قرار دیا اور کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کی موجودہ سطح بہت کم ہے اور اس میں کئی گنا اضافہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ سیاسی امور پر بھی وسیع پیمانے پر تبادلہ خیال ہونا چاہیے اور ہمیں امید ہے کہ یہ دورہ تعاون کو وسعت دینے کا ایک نیا ذریعہ ثابت ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت میں امیر قطر کے الفاظ کی تصدیق کرتے ہوئے فلسطینی عوام کے خلاف غاصب صہیونیوں کے عشروں سے جاری مظالم کو ایک تلخ حقیقت اور عالم اسلام کے لیے ایک دھچکا قرار دیا۔ انہوں نے شیخ جراح محلے میں گزشتہ سال کے واقعات کے بارے میں امیر قطر کے تبصروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے میں بعض عرب ممالک کی فلسطینی عوام کی حمایت بعض یورپی ممالک جتنی بھی نہیں تھی، انہوں نے کوئی موقف تک اختیار نہیں کیا اور اب بھی اسی طرح عمل کر رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ خطے کے مسائل کا حل مذاکرات اور خطے کے ممالک کے ہاتھ میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شام اور یمن کے مسائل کو بھی بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے مطابق ایران پابندیوں کے باوجود دنیا کی 20ویں بڑی معیشت ہے۔ اس بین الاقوامی ادارے کے مطابق 2021 میں قوت خرید کے انڈیکس کے مطابق ایران کی جی ڈی پی کی مالیت 1436 ارب ڈالر ہے۔ اس طرح ایران اس حوالے سے دنیا میں 20ویں نمبر پر ہے۔ حالیہ برسوں میں سخت ترین پابندیوں کا شکار ہونے کے باوجود ایران کی معیشت 2021 میں 173 ممالک سے بڑی رہی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے پیشین گوئی کی ہے کہ ایران کی مجموعی گھریلو پیداوار 2022 کی قوت خرید کی بنیاد پر 137 ارب ڈالر سے بڑھ کر 1573 ارب ڈالر ہو جائے گی۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے حقوق کی بحالی کا واحد راستہ یہ ہے کہ صہیونی غاصبوں کے مقابلے میں فلسطینیوں کی تحریک مزاحمت کی اسلامی امت کی جانب سے بھرپور حمایت ہو۔ چودہ مئی کی تاریخ فلسطین کی تاریخ میں یوم نکبت سے مناسبت رکھتی ہے۔ غاصب سہونیوں نے 14 مئی 1948 کو فلسطینی علاقوں کو قبضہ کر پورے علاقے میں بحران و بدامنی کی بنیاد رکھی۔ اسی مناسبت سے ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یوم نکبت فلسطینی کو ان کے وطن سے دربدر کرنے اور ان کے علاقوں پر غاصبانہ قبضہ اور فلسطینیوں کے حقوق کی پامالی کی سالانہ تاریخ ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے مغرب کی حمایت سے جنگ و جارحیت کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یوم نکبہ اس ضرورت کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ فلسطینیوں کے حقوق کی بحالی کا واحد راستہ یہ ہے کہ صہیونی غاصبوں کے مقابلے میں دنیا کے تمام حریت پسندوں کی جانب سے فلسطینیوں کی تحریک مزاحمت کی بھرپور حمایت ہو، اسی طرح اسلامی امت اس کی بھرپور حمایت کرے اور غاصب حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی سودے بازی یا کسی بھی طرح کے تعلقات برقرار نہ کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ یوکرین اور روس کے درمیان سیاسی مذاکرات دشمنی کے خاتمے اور اس ملک میں جلد از جلد جنگ بندی کے قیام کا باعث بنے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اتوار کے روز پولینڈ کے وزیر خارجہ زبگنیو راو سے ملاقات کے بعد مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران یوکرین اور دنیا میں کہیں بھی جنگ کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ عراق، افغانستان، یمن، شام اور دنیا میں ہر جگہ ان کا خیال ہے کہ یوکرین کے بحران کا حل سیاسی ہے اور سیاسی مذاکرات کے ذریعے اس ملک میں فوری طور پر دشمنی کا خاتمہ اور جنگ بندی ہونی چاہیے۔ گیس برآمد کرنے والے ممالک کی کونسل جی ای سی ایف کے سیکرٹری جنرل محمد حامل نے جمعے کے روز تہران میں 26ویں بین الاقوامی تیل، گیس، ریفائننگ اور پیٹرو کیمیکل نمائش کی افتتاحی تقریب میں نمائش کے انعقاد پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک چوتھائی صدی کی تاریخ میں توانائی کی صنعت کو ایران نے بین الاقوامی میدان میں بہترین اور سافٹ صنعتوں میں سے ایک کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران اوپیک کا بانی رکن ہے اور اس کے پاس دنیا میں قدرتی گیس کے سب سے بڑے ثابت شدہ ذخائر موجود ہیں، کہا کہ ایران گیس برآمد کرنے والے ممالک کی ایسوسی ایشن کے بانی اراکین میں سے ایک ہے اور ایران نے اس شعبے میں بے پناہ ترقی و پیش رفت کی ہے۔ ایرانی تیل کی 26ویں بین الاقوامی نمائش جمعے کے روز تہران میں شروع ہوئی، جس میں 11 ممالک کی 1200 ایرانی کمپنیوں اور 44 غیر ملکی کمپنیوں نے شرکت کی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے اقتصادی ڈپلومیسی نے کہا ہے کہ ورلڈ کپ کے تماشائیوں کے لیے ایران کا سفر کرنے کے لیے ویزے مفت ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے اقتصادی ڈپلومیسی مہدی سفری نے اتوار کے روز عالمی کپ کی میزبانی میں ایران اور قطر کے درمیان تعاون کے بارے میں کہا کہ قطر میں عالمی کپ کے دنوں میں ایران کا دورہ کرنے اور ایران کے تاریخی اور قدیم مقامات کا دورہ کرنے کے لیے سیاحوں کی آمد متوقع ہے۔ 2022 قطر فیفا ورلڈ کپ 21 نومبر سے شروع ہوگا اور ایرانی قومی فٹ بال ٹیم گروپ بی میں برطانیہ، امریکہ اور یورپی پلے آف کی فاتح کے ساتھ ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
پہ آسمان ہے ممکن نہیں کروں میں رہبر سے بے وفائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
ہے ہم صدا یہ دل سے آتی ہے کامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
ظلم و ستم کے بادل چھائے ہوئے ہیں ہر سو پھر آ رہی ہے ہم کو مقتل سے خون کی بو ہو آپ کا اشارہ تیار ہے فدائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم صدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
باندھو اہل وفا خدا را اب اور تم نہ سوچو مٹ جاؤ گے اگر نہ رسم وفا نبھائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم صدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
سائے میں گر علم کے آ جائے سارا عالم زخموں پہ سب لگائے اشک ازا کمر ہم ممکن نہیں مٹے گر ہو فکر کر بلائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم صدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
مسلمان بیدار کرنا ہوں گے باطل پہ وار ان کے پھر کار کرنا ہوں گے سارے جہاں میں ہوگی پھر ان کی جگ ہسائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم صدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
دہرائیں گے مسلمان تاریخ اپنی آخر جو حق کا رہنما ہے پردے سے ہوگا ظاہر سارے جہاں میں ہوگی پھر اپنی بادشاہی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم صدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجئے اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت.
سامعین، پروگرام آئین صحافت کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام میں حسب معمول ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ تہران ٹائمز، سپاہ پاسداران نے انقلاب کے کرنل کے قتل کا انتقام یقینی، صدر رئیسی۔ روزنامہ کیہان، جنوب مغربی ایران کے شہر آبادان میں 10 منزلہ تجارتی عمارت زمین بوس، 6 جانبحق، 32 زخمی، امدادی کارروائی جاری، مالک اور کانٹریکٹر گرفتار۔ اور دی نیشنل نیوز، ابو ظہبی کے مرکزی علاقے میں گیس سلنڈر دھماکے سے 2 ہلاک، 120 زخمی۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ سیاست روز، ایران اور عمان کے مابین تعاون کی 12 دستاویزات پر دستخط۔ روزنامہ سیاست روز اس بارے میں لکھتا ہے کہ عمان کے سلطان حیثم بن طارق نے صدر سید ابراہیم رئیسی کا العلم محل میں پرشکوہ انداز میں استقبال کیا۔ دونوں ممالک کے قومی ترانے پیش کیے گئے اور 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ دونوں ممالک کے سربراہوں نے فوجی دستوں کا معائنہ کیا اور اعلی عہدے داروں کا تعارف کرایا۔ باضابطہ استقبال کے بعد حیثم بن طارق اور صدر رئیسی کی قیادت میں اعلی سطحی نشست منعقد ہوئی۔ توانائی، سیاست، نقل و حمل، سفارتکاری، تجارت اور اقتصاد، سائنس، ماحولیات اور اسپورٹس وہ شعبے ہیں جن میں تعاون کی دستاویزات پر بھی دونوں سربراہوں کی موجودگی میں دستخط ہوئے۔ ان دستاویزات پر ایران کے وزیر خارجہ، وزیر صنعت، وزیر شہری نقل و حمل اور آبادکاری اور ان کے عمانی ہم منصبوں نے دستخط کیے۔ اس موقع پر سلطان عمان اور ایران کے صدر نے علاقائی اور عالمی معاملات پر دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات اور ہم آہنگی کی سطح پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے عالمی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے دونوں ممالک کو پرعزم قرار دیا۔ ملاقات کے دوران سلطان عمان نے تمام ممالک کے ساتھ متحرک، مؤثر اور وسیع تعلقات پر مبنی اسلامی جمہوریہ ایران اور اس کی حکومت کی حکمت عملی کو سراہا۔ نیویارک ٹائمز، ٹرمپ کے داماد اور مشیر خلیج فارس کے اطراف کے ممالک کے ساتھ تجارت میں مصروف۔ نیویارک ٹائمز نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ 2020 کے انتخابات سے پہلے ٹرمپ حکومت نے امریکہ کی جانب سے نام نہاد ابراہیمی معاہدے کے ساتھ ساتھ ابراہیمی فنڈ کی تشکیل کا بھی اعلان کیا تھا، جس کے تحت 3 ارب ڈالر کی مغربی ایشیا میں سرمایہ کاری کی جانی تھی۔ ٹرمپ کے داماد ڈیرڈ کشنر اور ان کے وزیر خزانہ اسٹیون منوچین کو اس فنڈ کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا۔ ٹرمپ کی حکومت ختم ہوتے ہی معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، لیکن اب خفیہ معلومات منظر عام پر آنے سے معلوم ہوا ہے کہ کشنر اور منوچین نے اس حکومتی منصوبے کی ناکامی کے باوجود نجی فنڈ قائم کر کے مذکورہ منصوبے میں شامل تمام عرب ممالک کے سرمایہ کو اپنے اس فنڈ میں کھینچ لیا ہے۔ امارات، قطر اور کویت کے مختلف مراکز کی جانب سے 500 ملین ڈالر فنڈ میں ڈالنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے بھی 1 ارب ڈالر پیش کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ امریکی انتخابات کے محض چند ہفتے کے اندر مسٹر کشنر 3 بار مغربی ایشیا کے چند عرب ممالک کا دورہ کر چکے تھے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ پاکستان، عوام کو ان فتنہ پرور شرپسند جتھوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا، نواز شریف بھی میدان میں آ گئے۔ نوائے وقت، ایران کا فائر فائٹنگ طیارہ شیرانی جنگل میں آگ بجھانے کا آپریشن آج شروع کر دے گا۔ روزنامہ سیاست، مرکزی وزیر ثقافت نے کی وضاحت۔ وزیر ثقافت نے کی بڑی وضاحت، اے ایس آئی کو قطب مینار کی کھدائی کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، امریکی نائب وزیر خارجہ ڈونالڈ لو کو عہدے سے ہٹایا جانا چاہیے، عمران خان۔ روزنامہ جنگ اس ضمن میں لکھتا ہے کہ امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امریکی نائب وزیر خارجہ نے 7 مارچ کو پاکستانی سفیر سے بات کی۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کو عدم اعتماد سے ہٹایا جائے۔ عمران خان نے کہا کہ امریکی نائب وزیر خارجہ ڈونالڈ لو کو عہدے سے ہٹایا جانا چاہیے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ کی بات پاکستان کے معاملات میں کھلی دخل اندازی تھی۔ دورے روس پر بات کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میرا دورہ روس یوکرین جنگ سے بہت پہلے طے تھا۔ یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد میں روس جاتا تو تب تو شکایت بنتی تھی، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ روس یوکرین پر حملہ کر دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری فوج کو اسپیئر پارٹس چاہیے تھے، جبکہ ماسکو سے تیل پائپ لائن پر بات کرنی تھی۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، گیہوں کے ساتھ گھن نہیں پسنے دے گا ہندوستان۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا لکھتا ہے کہ ایک پرانے محاورے میں صدیوں سے اپنے ساتھ گھن کو بھی پسوانے کا الزام جھیل رہا گیہوں ان دنوں ایک نئے تنازع کا موضوع بن گیا ہے۔ دنیا کی گیہوں کی ضرورت پورا کرنے کے لحاظ سے روس اور یوکرین اہم ممالک ہیں، لیکن وہاں جنگ چھڑی ہونے کے سبب سپلائی متاثر ہے، جس سے پوری دنیا میں گیہوں کی قلت ہو گئی ہے۔ ایسے میں گیہوں کی کھپت کرنے والے ممالک ہندوستان سے اس کی تلافی کی امید لگائے بیٹھے تھے، لیکن گیہوں کی برآمد سے ہندوستان کے انکار کے بعد ان ممالک میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ اور پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ تسنیم نیوز، عوام نے شہید سیاد خدائی کو پرشکو انداز میں الوداع کہا۔ ارنا نیوز، ایران اور عمان کے مابین تجارت کی راہ میں موجود کسٹمز کی مشکلات کو فوری طور پر دور کیا جائے، صدر رئیسی۔ اور مہر نیوز، شیریں ابو عاقلہ کا کیس ہیگ عدالت میں منتقل۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام نور ایمان، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام نور ایمان، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں آپ کو نو مسلموں سے روشناس کراتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم آپ کو ایک امریکی نو مسلم خاتون سے روشناس کرا رہے ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سمین، آج سائنس اور ٹیکنالوجی میں بے انتہا ترقی اور لوگوں کے افکار و نظریات اور طرز زندگی میں تبدیلی آنے کے باوجود بھی مختلف مکاتب فکر لوگوں کے ابہامات کا تسلی بخش جواب دینے سے قاصر ہیں۔ اسی لیے بہت سے افراد جو اپنے دین سے بیزار ہیں، دین مبین اسلام کو قبول کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام مکمل ترین آسمانی دین ہے اور ہر دور اور ہر علاقے کے انسان کی مشکلات کا حل اس دین میں موجود ہے۔ اسلام نے اس حقیقت کو ثابت بھی کیا ہے۔ امریکی شہری محترمہ امینڈا اسمت کو بھی اسلام کے بارے میں وسیع تحقیقات کے بعد اسلام میں ہی اپنی راہ نجات نظر آئی۔ امینڈا ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوئیں اور ان کو مذہبی سرگرمیوں میں بہت دلچسپی تھی، لیکن ان کو تحریف شدہ عیسائی عقائد کے بارے میں شکوک و شبہات تھے، مثلاً یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیگر افراد کے گناہوں کے لیے کیوں قربان ہوں۔ البتہ اسی کے ساتھ امینڈا کا دل کہتا تھا کہ یہ شکوک و شبہات ان کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ جو لٹریچر ہمیں پڑھنے کے لیے ملتا تھا، اس میں لکھا تھا کہ تمہیں اپنے دل کو بدلنا پڑے گا تاکہ تمام ایمانی مسائل کو قبول کرو۔ مجھے ایسی باتیں پڑھ کر افسوس ہوتا تھا کہ میں کیوں اتنی بری ہوں اور میری قلب و روح بیمار ہے کہ میں عیسائی عقائد کو قبول کر سکوں۔ میں عجیب نفسیاتی بحران میں مبتلا ہو چکی تھی۔ سامعین، عیسائی علماء نے محترمہ اسمت کے سوالوں کا منطقی اور معقول جواب دینے کے بجائے ان کو نفسیاتی طور پر تکلیف پہنچائی، گمراہ کیا، جس کے نتیجے میں محترمہ امینڈا اسمت عیسائیت کو خیر بات کہنے پر مجبور ہو گئیں۔ ساتھ ساتھ دین میں بھی ان کی دلچسپی نہیں رہی اور خدا کے وجود کی بھی منکر ہو گئیں۔ سامعین، اسی نفسیاتی بحران کے دوران امینڈا اسمت ایک مدرسے میں اسلام کے بارے میں قدر معلومات حاصل کرنے گئیں اور مغرب میں اسلام مخالف ماحول کے باوجود عربی سیکھنے اور قرآن کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا یہ فیصلہ صرف اس دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھا، لیکن اسلام کی کشش نے ان کو بتدریج اپنی طرف کھینچا اور اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی وہ مشعل راہ اسلامی تعلیمات سے استفادہ کرتی تھیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتی ہیں کہ مسلمان ہونے سے پہلے سورہ انشراح کی آیت نمبر 6 نے مجھے متاثر کیا، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک تکلیف کے ساتھ سہولت بھی ہے۔ اس زمانے میں میری زندگی اور یونیورسٹی میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا، لیکن اس آیت کے مطابق سختیوں کے ساتھ ساتھ آسانی اور سہولت بھی ہوتی ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ امینڈا اسمت ایک امریکی یونیورسٹی میں بین الاقوامی مطالعات کے تحت عربی پڑھانا شروع کرتی ہیں۔ وہ کلاس میں جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ ان کے بہت سے ہم جماعتی مسلمان ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ کلاس میں میرے ساتھ مسلمانوں کا رویہ بہت اچھا تھا اور میرے سوالوں کے سلسلے میں بہت صبر کا مظاہرہ کرتے تھے۔ الحمدللہ مسلمانوں سے اچھی طرح واقف ہو گئی تھیں۔ وہ علمی اور اخلاقی لحاظ سے اعلیٰ مقام پر تھے۔ سامعین، محترمہ امینڈا اسمت کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلامی پردے کی قدر کرتی تھیں اور آہستہ آہستہ انہوں نے حجاب اختیار کر لیا۔ مغربی دنیا میں جہاں عورت کی قدر اس کی خود نمائی کی بنیاد پر کی جاتی ہے، امانڈا اسمت زیبائی اور متانت کو حجاب میں دیکھتی ہیں۔ وہ حجاب سے متعلق ایک واقعے کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ایک دن یونیورسٹی کے احاطے میں اچانک عربی کلاس کی ہم جماعت دکھائی دی۔ اس کا لباس بہت سادہ تھا، لمبا لباس اور سر بھی ڈھکا ہوا تھا، وہ فیشن پرست نہیں تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو سوچا کہ یہ لڑکی کتنی اچھی ہے، میں اس جیسی بننا چاہتی ہوں، لیکن نہیں، میں اس جیسی نہیں بن سکتی، میں خدا کو نہیں مانتی، میں اس جیسی نہیں بن سکتی اور اس جیسا پردہ نہیں کر سکتی۔ سمین، اس کے بعد امانڈا اسمتھ نے انٹرنیٹ پر فلسفہ حجاب کے بارے میں مطالعہ کیا تو یہ سمجھ میں آیا کہ حجاب معاشرے میں عورت کی شخصیت اور اس کے وقار کی بقا اور دوسروں کی بری نگاہوں سے بچنے کے لیے ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں چونکہ عورتوں کے حقوق کی علمبردار تھی، اس لیے حجاب میں میری دلچسپی زیادہ ہو گئی اور حجاب کو عورتوں کے حقوق کا دفاع کرنے والی خاتون کی حیثیت سے میں نے اپنے مشن کے لیے بہترین روش سمجھا۔ حجاب کے بارے میں میرا نظریہ یہی تھا۔ اس طرح امانڈا اسمتھ نے اپنے لیے حجاب کو مناسب لباس سمجھا اور حجاب کرنا شروع کر دیا۔ وہ حجاب اختیار کرنے کے بعد اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ حجاب نے مجھ پر تیز اور گہرا اثر کیا، غیر متوقع گہرا اثر۔ بہت سے مغرب والے سوچتے ہیں کہ عورتیں حجاب کے ساتھ اچھی نہیں لگتیں، ذرائع ابلاغ، میک اپ والی اور تنگ کپڑے پہننے والی عورتوں کو دکھا کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خوبصورتی یہ ہے، بغیر حجاب کے میری نمائش ہوتی تھی جو مجھے قطن پسند نہیں تھی، لیکن جب سے میں نے حجاب اختیار کیا ہے تب سے میری نمائش ختم ہو گئی، مجھے اچھا لگتا ہے اور بغیر میک اپ کے آئینے کے سامنے مجھے برا محسوس نہیں ہوتا، میں نے حجاب کرنا جاری رکھا۔ محترمہ امانڈا اسمتھ حجاب اختیار کرنے کے بعد ایک کام سے اردن گئیں۔ انہوں نے وہاں بھی یونیورسٹی سے وابستہ افراد سے اسلام کے بارے میں سوالات پوچھے اور امریکہ واپس آنے کے بعد اسلام کے بارے میں ان کا اچھا نظریہ تھا، لیکن وہ سوچتی تھیں کہ خدا کو نہ ماننے والا شخص کیسے مسلمان ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پھر اسلام کے بارے میں تحقیق کی اور بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو لگا کہ وہ حقیقت تک پہنچ گئی ہیں اور اب وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ وہ خود اس بارے میں کہتی ہیں کہ تقریباً 6 مہینے بعد رات کے 1 بجے اپنے فلیٹ پر اسلام کے بارے میں مطالعہ کر رہی تھی، اسی لمحے بغیر کسی جھجک اور خوف کے ایک دم کھڑی ہوئی، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ امانڈا اسمتھ کو اسلام قبول کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ اپنے گھر والوں کی ناراضگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ ان کو خاص طور سے اپنی ماں کی حمایت حاصل تھی۔ ایسا نو مسلموں کے ساتھ بہت کم ہوتا ہے۔ وہ اس سلسلے میں کہتی ہیں کہ الحمدللہ میں بہت خوش نصیب تھی، میرے گھر والوں نے میرے مسلمان ہونے کے بعد بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا، میری ماں میری سب سے بڑی حامی تھیں، انہوں نے بہترین کام میرے لیے کیے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ جب سے میں نے اسلامی پردہ اختیار کیا ہے مجھے فیس بک پر بغیر پردے کے فوٹو ڈالنا بہت عجیب لگتا ہے، میری ماں بہت مہربان تھیں، انہوں نے فیس بک سے بغیر پردے والے میرے فوٹو ہٹا دیے اور ان کی جگہ حجاب والے فوٹو ڈال دیے، انہوں نے حجاب والے میرے فوٹو اپنی میز پر بھی لگا دیے۔ اس کے ساتھ ہی کام کرنے والی ایک عورت نے میرے نئے فوٹو دیکھ کر تعجب کیا کہ کسی مسلمان کے فوٹو ان کے دفتر میں پائے جائیں۔ امانڈا کی ماں کے رویے کو حقیقت پسندی احساس ذمہ داری اور اپنی لڑکی سے عشق اور اس کے صحیح انتخاب کا احترام قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کے صحیح راستے پر گامزن رہنے کے لیے آمنڈا کی مسلمان دوستوں اور خود ان کی ماں نے ان کا ساتھ دیا۔ وہابیوں نے، جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے متعصبانہ اور گمراہ کن عقائد سے آمنڈا کو پریشان اور مایوس کیا۔ اس بارے میں وہ کہتی ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد پہلا سال میرے لیے بہت سخت تھا، میں ابھی اسلام کے بارے میں مزید معلومات چاہتی تھی، لیکن اسی زمانے میں سلفیوں اور وہابیوں سے میرا واسطہ پڑا اور ان کے نفرت انگیز خیالات سے آگہی ہوئی۔ مجھے ہرگز یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ ان کے عقائد ایک آسمانی دین سے متعلق ہوں گے، ان کے خیالات میں مجھے کہیں بھی انسانی حقوق یا دوسروں کا احترام نظر نہیں آیا۔ میں اس کشمکش میں تھی کہ کیا یہ اسلامی عقیدہ ہے، لیکن اس بار بھی خداوند کریم نے آمنڈا اسمتھ کو اپنے ایک نیک بندے کے ذریعے صحیح راستہ دکھایا۔ آمنڈا کی ایک دوست نے حضرت علی علیہ السلام کے خطبات اور مکتوبات اور اقوال کی کتاب نہج البلاغہ ان کو بطور تحفہ دی، اور قرآن اور رسول اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کی بنیاد پر اسلامی اقدار اور معیارات سکھائے۔ اس طرح اس امریکی نو مسلم خاتون کو صحیح راستہ مل گیا، اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کو صحیح راستہ قرار دیا۔ آمنڈا اسمتھ کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے خاص لگاؤ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کے لیے قیام کیا، آپ تمام انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہیں، اور اسی لیے فخر کے ساتھ کہتی ہوں کہ میں شیعہ امام حسین علیہ السلام ہوں۔
Thank you.